بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحق صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج شعبان کی 27ویں تاریخ ہے، 2 یا 3 دن باقی ہیں اور اس کے بعد رمضان کی آمد ہے. ایک ایسا مہینہ جو بڑا بابرکت ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مہینہ مبارک ہے اور جس مہینے کے بارے میں سرکار یہ گواہی دے کہ وہ مہینہ مبارک ہے تو اس کی برکت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کی برکت کے بارے میں ہم کیا تصور کر سکتے ہیں جس کی مبارک ہونے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو. لہذا یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے. اور پھر آگے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں رہتا جو بند ہو، تمام دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کا کوئی دروازہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کھلا ہوا ہو. یہ اس مہینے کی برکت ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے. لہذا پھر سامنے فرمایا، سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، سرکش شیاطین اس میں اتنا کام نہیں کر پاتے، اس طرح سے وسوسے نہیں ڈال سکتے جس طرح سے کہ غیر رمضان میں ڈالتے تھے. پھر اس میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے، کم از کم جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ 1000 مہینے ہیں. تو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. جو شخص اس کی قدر سے اور اس کے قدر کرنے سے اور اس کے خیر سے محروم رہا، حقیقت میں وہ شخص محروم ہے. وہ ایک عظیم الشان مہینہ اس وقت ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، نمودار ہونے والا ہے. اس وقت سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر خوش ہونا چاہیے، خوشی کے جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مبارک مہمان ہمارے گھر پر آ رہا ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر پر کوئی مبارک مہمان آ رہا ہے، کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے یا کسی ملک کا کوئی صدر آ رہا ہے، تو آدمی کے دل کے اندر کتنی خوشی ہوگی کہ اتنا بڑا مہمان آج میرے گھر کا مہمان بننے والا ہے. تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کی یہ تعلیم بھی ہے، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموه، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم شخص، بڑا شخص، عزت دار شخص، با عزت آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو. ظاہر ہے جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اکرام کیا جاتا ہے. تو تمام مہینوں میں جو سب سے بڑا مہینہ ہے، افضل ترین مہینہ، اور جو سب سے زیادہ باعزت مہمان ہے تو وہ ہے رمضان کا مہینہ. لہذا اس وقت سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مہمان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری حیات باقی رکھی ہے. ورنہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں جو رمضان کے پہنچنے کے مشتاق تھے، لیکن گزشتہ رمضان تک، گزشتہ شعبان تک وہ ہمارے ساتھ تھے. آج وہ تنو مٹی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اب موقع نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنا جو کچھ کمانا تھا کما لیا، اب موقع ہمارا ہے، موقع ہمارے ہاتھ میں ہے. اب امتحان ہمارا ہونے والا ہے کہ ہم اس مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس مہمان کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اس مہمان کا کتنا احترام کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس کے اکرام اور احترام کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے لوگ اپنے دلوں میں خوشی محسوس کرتے تھے، اس کے تذکرے ہوتے تھے، گھر گھر اس کے چرچے رہتے تھے، بلکہ ہم نے یہاں تک اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھروں کی باقاعدہ صفائی ہوتی تھی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا تھا، ایک عجیب قسم کا سما بن جاتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، ہم میں سے وہ احساس نکلتا چلا جا رہا ہے، ہم میں سے وہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ہم اس مہمان کی آمد پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اس شکر کی ادائیگی سے خدا تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے میں یقیناً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یہ نہیں کہا گیا کہ میں تمہاری نعمت کو چھین لوں گا، بلکہ دھمکی دی گئی کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نعمت تو چھین ہی جائے گی، الٹے اللہ کا عذاب بھی مسلط ہوگا۔ لہذا اس وقت ہمارے لیے جو سب سے پہلا فرض بنتا ہے اور ہمیں اس وقت جو پہلا کام کرنا ہے، وہ ہے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ہم اللہ کے حضور شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے ہمیں صحت خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن وہ بیماریوں کے شکار ہیں اور اپنے مرض کے اندر گرفتار ہو کر بیڈ پر ہیں، اپنے صاحب فراش ہو چکے ہیں اور زندگی کے اندر صحت کے لیے وہ ترس رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ شکر ادا کریں، دوسری بات احساس کو پیدا کریں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی فضل ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، دل سے اس کے آمد پر ہم خوشی محسوس کریں، جس کی آج سب سے زیادہ کمی ہے۔ جو پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے دلوں میں، جو خوشی ہوا کرتی تھی، اس کے جو چرچے ہوا کرتے تھے، آج سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ رمضان کی آمد کا احساس ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی آمد پر اپنے دل کے اندر خوشی کا احساس محسوس کریں اور اس کی عظمت کو ہم اپنے دلوں کے اندر محسوس کریں۔ یہ محسوس کرنا، احساس کی جب چنگاری آدمی کے دل کے اندر بیدار ہوتی ہے تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ احساس عمل کی چنگاری اس دل میں فروزہ ہوتی ہے۔ یہ شاعر نے کہا تھا کہ عمل کا جب احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ احساس ہی مردہ ہو جائے تو پھر وہ قوم ہی مردہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ لہذا احساس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اس احساس کو پیدا کریں۔ تیسری چیز، جب یہ مہمان آ رہا ہے تو ہمیں اس کے فضائل بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی کی وہ جب فضیلت معلوم ہوتی ہے، جب اس کا ثواب معلوم ہوتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر فضائل ہی معلوم نہ ہو، اس کا ثواب ہی معلوم نہ ہو تو وہ کیوں کر قدر کرے۔ لہذا اس کے فضائل میں تو حدیثوں کی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ سلف صالحین اس کا جو استقبال کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے سلف صالحین اس کا انتظار کرتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشہور دعا مروی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس کے پہنچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی دعا مانگتے تھے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے زاہد بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان بھی تھے، حاکم اور حکمراں بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حقائق کو جتنا جانتے تھے، عالم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اس زندگی کی حقیقت کو پہچان سکے۔ لہذا وہ زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں کچھ ہے جس تک پہنچنے کے لیے حضور زندگی کی دعا کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں قدر معلوم ہونی چاہیے، اس کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے، اس میں جیسے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے یعنی پہلے 10 دن، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے یعنی گناہوں کی معافی ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور اس میں ایک عمل پر 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. ایک ہم فرض سنت ادا کریں گے فرض کا ثواب ملے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس قدر اس کا انعام بڑھا دیا گیا، اس میں ثواب بڑھا دیا گیا کہ جو رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضور تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے ساتھ تو حج کرنا یہ ناممکن ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرماتے ہوئے باقی رکھا، اور اس ثواب کو اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہم رمضان میں عمرے کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ حج کی ادائیگی کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس میں اس قدر اجر بڑھا دیے جاتے ہیں اور ثواب اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جس کا ہم غیر رمضان میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آپ نے بارہا قول سنا ہوگا امام مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کا کہ سال بھر 11 مہینے جتنی رحمتیں اترتی ہیں اس کی مثال ایک قطرے کی ہے، اور رمضان کے ہر ہر سیکنڈ ہر ہر پل ہر ہر لمحے گویا رحمتوں کا سمندر امڈ آتا ہے. یہ فرق ہے 11 مہینوں اور رمضان کے مہینے کے درمیان. لہذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان ایک سیزن ہے، رمضان آخرت کے کمانے کا ایک سیزن ہے. تاجر حضرات جیسے دکان لگا کر اس میں سیزن سمجھتے ہیں اور اس میں تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن تاجروں سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد جب وقت تراویح کا ہو، عشاء کے فرض نماز کا وقت، ویسے فرض نمازوں کے لیے تو ایک مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں کے لیے ہمیشہ اپنی دکان بند رکھے. اتنا تو کم از کم کرنا ہی چاہیے. صحابہ اکرام کے زندگی کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مدینے کے جو شب و روز ہوتے تھے، صحابہ جب اذان سنتے تو ہر کام چھوڑ دیتے، مزدور ہے تو مزدوری چھوڑ دیتا، تاجر ہے تو تجارت چھوڑ دیتا، اور کسی کام میں مشغول ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد چلا آتا. صحابہ کے دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ اذان ہو رہی ہو اور اذان ہونے کے بعد پھر دکانداری کی جائے، اذان ہونے کے بعد پھر خرید و فروخت کی جائے، اس کا تصور دور صحابہ میں نہیں تھا. لیکن افسوس آج یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینوں میں بھی فرائض کی پابندی چھوڑ کر اپنی دکانوں کے پیچھے رہتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی قربانی کر لیں اور اوقات صلات میں اپنی دکانوں کو بند کر لیں، تراویح کے اوقات میں اپنی دکانوں کو بند کر لیں، میں اس مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری روزی میں برکت آئے گی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے رزق کی برکت کو نماز کے اندر رکھا ہے، لیکن ہمیں چونکہ اعمال پر اس قدر یقین پیدا نہیں ہوا جس طرح سے پیدا ہونا چاہیے تھا، تو اعمال پر یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی کمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تاجر حضرات تجارت کرتے وقت اپنے ساتھ تسبیح بھی رکھے، اور تسبیح اس لیے رکھے کہ ہمارے علماء کرام اس کو مذکرہ کہتے ہیں، ایک یاد دہانی ہے. آپ کے جیب میں جب تسبیح رہے گی تو آپ کو یقیناً تسبیح کرنے کی ذکر کرنے کی توفیق ملے گی، کیونکہ اس کی مثال الارم کی ہے، جب الارم بجتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے میں نے فلاں کام کے لیے الارم رکھا تھا. تو تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو ہم تجارت بھی کر رہے ہوں گے اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہوں گے، زبان اللہ کے ذکر سے کر رہی ہوگی، تو اس طرح سے ہم آخرت کی کمائی کر رہے ہوں گے. تجارت کرنا بھی عبادت ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے کہ آدمی دکان کھول کر بیٹھے اور دنیا داری کرنے بیٹھ گیا، ہرگز نہیں. تجارت دین کا ایک حصہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں تجارت کے واقعات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تجارت کی ہے، اور تجارت کے ذریعے سے انہوں نے دین کو ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیا. ہندوستان میں عرب لوگ تاجر بن کر آئے اور انہوں نے یہاں تجارت بھی کی اور دین کو بھی پہنچا دیا. تو تجارت بھی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم تجارت کو صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔ لہذا جب یہ سیزن آ رہا ہے تو ہم اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں خاص دو تحفے ہیں، ایک رمضان کے فرض روزے ہیں اور دوسرے سنت تراویح ہے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور قیام رمضان تراویح کی جو کوئی فضیلت آئی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو راتوں میں کھڑا رہے، رمضان کی راتوں میں کھڑا رہے یعنی تراویح کی نماز ادا کریں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے رمضان کے روزوں کے رکھنے پر۔ اس میں تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جب سحری کرے تو اس میں تاخیر کرنا سنت ہے، اور جب افطار کرے تو اس میں جلدی کرنا سنت ہے، یعنی اذان ہونے کے بعد کافی دیر نہ چلی جائے بلکہ اذان کے ساتھ فوراً ہی افطار کرے۔ اور تیسری اہم سنت اس رمضان کے روزے کی ہے کہ دن بھر لغویات سے بچے۔ لغویات کہتے ہیں جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس سے بچے۔ جو شخص اس سے بچ گیا حقیقت میں اس کو رمضان کے روزوں کا حاصل ہو گیا، اور جو شخص اس سے نہیں بچتا، روزہ بھی رکھتا ہے جھگڑا بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے گالی بھی بکتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے دن بھر لغویات میں بھی شامل ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے بھوکا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نہ بھوکا رکھنا مقصود ہے اور نہ پیاسا رکھنا مقصود ہے، بلکہ مقصود تو ہماری تربیت ہے، اور اس تربیت سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکیں گے جب ہم دن بھر لغویات سے بچیں گے اور روزے کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ماہ رمضان ہم پر سایہ فجر ہونے والا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس میں صحیح اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور کما حق کہوں اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو، پورے عالم کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب